سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ. البتہ جو بات از خود سمجھ میں آ جاتی ہے وہاں سے معاملے کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں اور جو ضروری چیز ہوتی ہے اس کو بیان فرماتے ہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل سے باہر آنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ پہلے ان عورتوں کو بلایا جائے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے اور ان سے پوچھیں کہ معاملہ کیا تھا. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بے انتہا مروت کا اظہار کیا کہ حالانکہ معاملہ تو اصل زلیخا کا تھا لیکن چونکہ ان کے گھر میں پرورش پائی اس لیے آپ نے کوئی ایسا لفظ بھی نہیں کہا کہ جس سے ان کی بدنامی ہو، بلکہ یہ کہا کہ ان خواتین کو بلوایا جائے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے انہوں نے کیوں کاٹے، تاکہ معاملہ صاف ہو جائے. چنانچہ ان عورتوں نے آ کر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برات کا اظہار کیا اور خود زلیخا نے بھی اس وقت یہ بات کہی کہ میری ہی زیادتی تھی اور میں نے ہی انہیں بہلایا اور پھسلایا تھا اور یہ سچے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اپنی صفائی پیش کر دی اس اعتبار سے تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی نے خیانت کی. اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خدا نہ کرے ایسی جگہ پر اگر کوئی آدمی چلا جائے تو اپنی وضاحت کر دینی چاہیے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ، سامنے سے کچھ صحابہ یا صحابی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ میری بیوی صاحبہ ہیں. تو انہوں نے فرمایا بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں کیا ہمیں کوئی غلط فہمی ہوگی یا غلط گمان گزرے گا؟ آپ نے فرمایا لیکن شیطان تو انسان کے رگوں میں خون میں دوڑ رہا ہے، وہ تو دل میں ڈالتا ہے الٹی سیدھے وسوسے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دل میں وسوسے کوئی ڈال سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا چیز. اس لیے ایسے تمام مقامات پہ جانے سے بچنا چاہیے جہاں انسان کو یہ خیال ہو کہ بدنامی کا ڈر. بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب جب آپ تشریف لے آئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر بیان کیجئے جو میں نے پوچھوایا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کر دی. تو بادشاہ نے کہا کہ اب اس سے نکلنا کس طرح سے ہوگا؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ نکل کس طرح سکتے ہیں کہ اب جو زمانہ آئے گا اس میں خوب زیادہ گندم اگواؤ، اناج زیادہ جمع بھی کراؤ، کچھ حصہ جمع کرا دو پانچواں حصہ اور باقی لوگوں کے پاس چھوڑ دو، لوگوں کو ترغیب دو کہ 7 سال تک خوب کاشتکاری کریں. اس لیے کہ صرف مصر کے لوگوں ہی کو ضرورت نہیں ہوگی بلکہ اطراف میں بھی قحط آئے گا اور اس قحط سے نجات اسی طرح سے ملے گی کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں جب گندم کا اور دوسری چیزوں کا ذخیرہ ہوگا تو انہیں وہ چیزیں مہیا کر سکیں گے. اور آخر میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، تو مجھے وزیر خزانہ بنا دو. اور وجہ یہ فرمائی کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں جاننے والا بھی ہوں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ویسے تو شرعاً اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کرنا محمود نہیں ہے، اچھی بات نہیں، لیکن جب کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس عہدے سے صحیح طور پر عہدہ برا ہو سکتا ہوں اور اگر میں آگے نہیں بڑھا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، لوگ صحیح طور پر جو ہے وہ اس عہدے پر نہیں ٹھہر سکیں گے، نہیں چل سکیں گے، اس کا استعمال غلط کریں گے، تو ایسی صورت میں آدمی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ کس طرح سے اس سے نکلنا ہے. تو چونکہ اللہ کے نبی تھے اس لیے حفیظ بھی اور علیم بھی، جانتے بھی تھے. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر بادشاہ خاموش ہوا، فی الحال اس نے کچھ نہیں کہا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمارے پاس رہیے. تقریباً 1 سال تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس بادشاہ کے مہمان رہے. اس دوران بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھی طرح سے پرکھ لیا، ہر اعتبار سے دیکھ لیا، اور جب ان کے جوہر اس پر کھلے تو اس نے نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا جشن کا انعقاد کیا، لوگوں کو جمع کیا سارے وزراء اور مشیروں کو، اس میں نہ صرف یہ کہ وزارت خزانہ بلکہ بادشاہت کا تاج بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا کہ آج کے بعد امور مملکت بھی آپ کے سپرد. تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے ایک ایسے بچے کو جس کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا، مرحلے وار جیل میں بھی اسے گزارتے ہوئے تربیت کرتے ہوئے اس درجے پر پہنچا دیا کہ ملک مصر کے بادشاہ بن گئے. اور اس بادشاہ کو پھر حضرت یوسف علیہ السلام ترغیب دیتے رہے، یہاں تک کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اپنی زندگی، لیکن اس نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا کہ اب آپ ہی چلائیے سب کچھ. سیدنا یوسف علیہ السلام والسلام کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، انتظامی امور آپ کے پاس آ گئے. اور یہاں تک کہ وہ زمانہ شروع ہوا جس میں خوب خوشحالی آنی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے بڑی حکمت و دانائی کے ساتھ کاشتکاری کرائی اور ذخیرہ کر لیا وافر مقدار میں. یہاں تک کہ جب وہ 7 سال گزر گئے اور 7 سال قحط کے شروع ہوئے، تو یہ ایسا قحط تھا کہ صرف مصر والے ہی کے لیے پریشان کن نہیں تھا بلکہ قرب و جوار کے جو کی بستیاں تھیں، آبادیاں تھیں، وہاں پر بھی بے انتہا یہ قحط آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار فرمائی کہ لوگوں کو کہا کہ بھائی جس کو غلے کی ضرورت ہے ہمارے پاس سے آ کر لے جائے، لیکن فری میں نہیں ملے گا، ہم غلہ دیں گے اور ہر آدمی کو ایک اونٹ کا بوجھ دیا جائے گا، تقریباً 4-5 من کے قریب ایک آدمی کو دیا جائے گا، 10 کلو آٹا نہیں بلکہ 5 من یا اس سے کچھ اوپر، کم از کم ضرورت تو پوری ہو. 10 کلو آٹے سے ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کو مل گیا دوبارہ سارے سال نہیں ملے گا بیچارے کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا چونکہ اللہ کے لیے سارے معاملات تھے، وہاں دکھلانا کسی کو تھا نہیں، اس لیے انہوں نے بہترین انتظام فرمایا اور کہا کہ ایک آدمی ایک اونٹ کا بوجھ لے جا سکتا ہے، اور پھر اس میں بھی کچھ معمولی قیمت رکھ دی تاکہ خزانہ بھی خالی نہ ہو. یعنی یہ تدبیر کہ سستے کا سستا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا. لوگ آتے تھے غلے بھر کے لے جاتے تھے اور خزانے میں جو مال تھا وہ جمع ہو جاتا تھا. اس طرح رعایا بھی خوشحال رہی، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرب و جوار کے لوگ تھے اور بستیاں تھیں انہوں نے آ کر بھی اپنی غذائی ضرورت کو پورا کیا. کنعان جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے ان تک بھی یہ بات پہنچی، وہاں پر بھی قحط آیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر مصر پہنچے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا. حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ میرے بھائی ہیں، لیکن پھر بھی ذرا تھوڑا سا ان سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، تو مصر کے لوگ تو نہیں لگتے، تمہاری زبان تو عربی نہیں ہے اور تم تو کوئی اور زبان بول رہے ہو. تو بہرحال بتایا کہ ہم کنعان کے رہنے والے ہیں. تو پھر پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو، کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، 10 تو ہم یہاں موجود ہیں، ایک بھائی جنگل میں گم ہو گیا اور ایک بھائی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے، چونکہ وہ ان کے پاس اور کوئی نہیں ہے تو ان کی خدمت کے لیے ہم نے وہاں چھوڑ دیا. اور اسی طریقے سے تدبیر سے بات پوچھتے رہے تاکہ بات اصل ساری معلوم ہو جائے. پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو جو غلہ دینا تھا وہ دیا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ دیکھو ہمیں نہیں پتا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو، لیکن آئندہ جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کر آنا ساتھ میں، تمہیں معلوم ہے کہ میں کیسا مہمان نواز ہوں اور کس طرح سے جو ہے پورا پورا غلہ بھی ناپ کر دیتا ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، لہذا اگر تم اپنے بھائی کو لاؤ گے تو اس کے حصے کا غلہ بھی ملے گا، لیکن اگر تم نہیں لائے اور بغیر اس کے لائے ہوئے آ گئے، یعنی اس کو لائے بغیر آ گئے، تو میں سمجھوں گا تم جھوٹ بول رہے تھے، اور جب تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا تو تمہیں مزید غلہ نہیں دیا جائے گا. تو حکمت اور مصلحت اور دانائی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی بلوایا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام مثال مشہور ہے نا، کہ دودھ کا جلا چھاج بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. چونکہ پہلے تجربہ ہو گیا تھا، قسمیں کھا کے لے گئے تھے حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے، اب جب آ کر غلہ وغیرہ تو سب پہنچا دیا، اب کہا کہ ابا جان اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے، اگر ان کو نہیں لے کر گئے تو ہمیں بھی غلہ نہیں ملے گا، بادشاہ سمجھے گا ہم جھوٹے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تو اسے نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ پہلا تجربہ میرے سامنے ہے. تو بہرحال قسمیں کھائیں اور وعدہ یقین دلایا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بہت حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر بھی ان کا اعتبار نہیں کیا اور فرمایا کہ بس اگر مجبوری ہے، ان کا جانا ضروری ہے، تو میں اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں، اصل حفاظت تو اللہ ہی کرنے والے ہیں. تو اللہ کے سپرد کیا. بہرحال انہوں نے اپنا سامان وغیرہ کھولا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر یہ بھی کی تھی کہ ان کو غلہ تو دیا تھا، غلے کے ساتھ جو کچھ یہ اپنے ساتھ مال لائے تھے غلہ خریدنے کے لیے، تو کارندوں سے کہہ کر وہ مال بھی ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا اور کہا کہ جب یہ دیکھیں گے کہ مال بھی واپس آ گیا تو یقیناً دوبارہ آئیں گے، تو کچھ تدبیریں ایسی اختیار کر لی کہ اگلی مرتبہ آنا یقینی ہو جائے. اب یہاں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے عرصے بادشاہت بھی کی اور زلیخہ کے گھر میں رہے تو عیش و عشرت کی زندگی گزاری، یعنی آرام سے رہے، وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوئی. جیل کے زمانے میں بھی کافی عرصہ، 12 سال کا زمانہ غالباً جیل میں گزارا. اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی تدبیر ایسی اختیار کیوں نہیں کی؟ انہیں تو پتہ تھا کہ والد کہاں رہتے ہیں، ان تک پیغام کیوں نہیں بھجوایا؟ کم از کم وہ کسی نہ کسی کے ذریعے والد کو یہ خبر پہنچا سکتے تھے کہ میں بخیر و عافیت ہوں. انہیں یہ تو پتہ تھا کہ والد مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور میں نہ ہوں گا تو ان کا رو رو کر کیا حال ہوا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں گے پورے واقعے میں کہیں بھی ادنا اشارہ بھی اس تک اس بات کا نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اطلاع کرائی ہو یا کوئی تدبیر اختیار کی ہو. حتیٰ کہ یہاں پر بھی بھائی کو بلانے کی تو تدبیر کی، لیکن والد کو بلانے کی اب بھی کوئی تدبیر نہیں. تو بظاہر یہ بات، یعنی ایک عام آدمی ہو تو عجیب سا لگتا ہے، تو نبی ہے، ان کو پتا ہے کہ والد کا کیا حق ہے، اس کے باوجود یہ بات عجیب سی لگتی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں فرمایا کہ میرے دین میں بھی یہ بات آتی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر قرطبی دیکھی اور اس میں الحمدللہ یہ بات مل گئی کہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے منع کر دیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، چونکہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کسے اتنی محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، چاہے وہ اولادی کیوں نہ ہو. ایک حد تک تو محبت ہونی چاہیے، لیکن اصل محبت کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، ہمارے محبوب حقیقی اللہ رب العزت. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس قدر جھکاؤ، اتنی زیادہ محبت اللہ رب العزت نے امتحان میں ڈال دیا. بعض روایات میں آتا کہ 120 سال کی عمر تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی دنیا میں سے جب تشریف لے گئے تو 120 سال کی عمر، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 147 سال کی تھی. تو بہرحال 32 سال ایسا زمانہ گزرا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی فرقت میں گزرا، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں بھی جاتی رہی تھیں اور آنکھوں کے ڈیلے سفید ہو گئے تھے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال بھائیوں سے یہ کہا کہ بھئی اگر ان کا جانا ضروری ہے تو پہلے تو تم سے مجھ سے عہد و میثاق کرو، پکا وعدہ کرو کہ ان کی حفاظت کریں گے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم کیا اور تمہاری حفاظت کیا، میں اصل تو انہیں اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جب سپرد کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے اسے میرے سپرد کر دیا ہے تو میں بھی اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ دونوں کو تم تک پہنچا دوں گا واپس، یعنی ملوا دوں گا. تو یہ اس میں یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنے معاملات میں، یعنی اسباب اور ظاہری تدبیریں اختیار کریں اور پھر معاملوں کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ اصل حفاظت کرنے والے آپ ہی ہیں. توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں، ورنہ انسان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آ سکتے ہیں. جیسا کہ دیکھیے، ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی کو روک لیا، حضرت یعقوب کے پاس نہیں پہنچ سکے، تو بظاہر تو جدائی ہو گئی. تو اس لیے اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اصل، کیونکہ آگے کیا پیش آنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ چونکہ اللہ کے سپرد کیا تھا، اس لیے بعد میں اللہ رب العزت نے ایسے اسباب جو ہے وہ پیدا فرما دیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے مل لیے. دوسری مرتبہ جب جانے کا ارادہ کیا تو جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خوب وعدہ لیا اور ساتھ میں بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی جو پونجی ہمارے پاس ہم لے گئے تھے پہلے وہ نمیر اہلنا بضاعتنا ردت الینا، یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ جو مال ہے جو ہم لے گئے تھے خریدنے کے لیے غلہ، جو مال واپس لوٹایا ہے تو یہ غلطی سے نہیں ہے بلکہ ردت الینا، یہ ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا جب بادشاہ اتنا قریب ہے ہم پر مہربان ہے تو ہم کیوں نہ دوبارہ جائیں جبکہ ہماری ضرورت بھی ہے. بڑا کنبہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، اور ساتھ میں کہا کہ ونحفظ وخانہ، ہم اپنے بھائی کی بڑی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا جو وزن ہے بوجھ وہ بھی زیادہ ہمیں ملے گا ان کی وجہ سے. حضرت یعقوب نے فرمایا قال لن ارسل معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، تم پکا وعدہ کرو اور اس کے بعد پھر کہ تم اس کی مکمل حفاظت کرو گے. اور جب انہوں نے کر لیا تو کہا کہ قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ وہ گواہی بناتے ہیں وکیل. ایک بات اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی، اس سے پہلے کے سفر میں نہیں فرمائی تھی، قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہا کہ میرے بیٹو جب تم مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا، بلکہ چونکہ اس کے دروازے مختلف ہیں اس لیے ہر ہر دروازے سے ایک ایک بھائی داخل ہو، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک تو یہ کہ بحیثیت باپ کے ان کے دل میں یہ تھا کہ کہیں ایک جماعت یعنی 11 بچوں کی جماعت جا رہی ہو اور ماشاءاللہ سارے حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں اور ڈیل ڈول کے مالک ہوں تو نظر لگ سکتی، تو یہ بھی ذہن میں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بری نظر لگ جائے کہ لوگ سوچیں کہ بھئی ایک باپ کے 11 بچے ہیں تو ہو سکتا ہے نظر بد لگ جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نظر لگتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کہ النظر حق، نظر حق ہے. فرمایا کہ بعض اوقات نظر انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، یعنی بری نظر، بعض اوقات ایسی بری نظر لگتی ہے کہ انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اور اونٹ جو ہے وہ دیگچی میں پہنچ جاتا ہے، یعنی ایسا بیمار پڑ جاتا ہے کہ اس کو کاٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور نتیجے پھر اس کو پکا کے کاٹ کے کھانا پڑتا ہے. سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب تھے سہیل حنیف، سہیل بن حنیف غالباً، انتہائی خوبصورت بدن کے مالک تھے. ایک مرتبہ نہانے کے لیے اپنے اوپر کا جب کپڑا ہٹایا جسم سے تو ایک شخص غالباً عامر بن ربیعہ، ان کی نظر ان کے بدن پر پڑی اور ان کا خوبصورت جسم دیکھ کر فوراً کہا کہ ہائے میں نے تو ایسا خوبصورت جسم کبھی نہیں دیکھا. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں ایسا بخار چڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، تبارک اللہ کہنا چاہیے تھا، یعنی کوئی جملہ ایسا کہتے، تم نے جو ہے وہ نظر لگا دی. اور پھر فرمایا کہ تم اب وضو کرو، جس کی نظر لگی تھی اس کو کہا وضو کرو، چنانچہ اس کے وضو کے جو اعضاء کا پانی ہے، مثلا ہاتھوں کا پانی، چہرے کا پانی، پیر کا پانی، یہ سارا ایک برتن میں جمع کرایا اور برتن جمع کرا کے کہا کہ جس کو نظر لگی اس کے بدن پہ ڈال دو. چنانچہ ان کے بدن پہ ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا عطا فرما دی اور نظر ختم ہو گئی. اس سے بہرحال ایک یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ فلاں کی نظر لگی ہے، بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی نظر بڑی بری ہے، بعض لوگ باقاعدہ شہرت رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ بھائی یہ بڑا اس کی نظر سے اللہ بچائے، یہ تو جب بھی کہے گا ایسی بات ہی کہتا ہے، تو اگر معلوم ہو جائے کہ بھائی فلاں کی نظر لگی ہے تو یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں آتی ہیں وہ بھی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، عین اللامہ کہا گیا ہے، بری نظر سے اللہ کی پناہ میں. اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں بری نظر سے، شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا چاہیے. تو بہرحال یہ اس سے ہی بھی پتہ چل گیا. دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ حضرت بنیامین بھی ساتھ تھے تو اس وقت پہلی مرتبہ توجہ نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ خصوصی توجہ بھی تھی اولاد کی طرف، چونکہ بنیامین جو جن سے بہت محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد وہ بھی ساتھ تھے. بہرحال یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا اور اپنے بھائی کو بھی پہچان لیا. ترتیب اس طرح سے رکھی کہ ہر ایک کو دو دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں رکھا، تو پانچ بھائی تو 10 بھائی تو پانچ کمروں میں آ گئے، اب رہے گا ایک بھائی، کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا. بنیامین کو اپنے پاس رکھا. اور جب اکیلے میں پہنچے تو اپنا راز ظاہر کر دیا کہ تم میرے حقیقی بھائی ہو، میں یوسف. دونوں بھائی آپس میں ملے اور انہیں پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن باقی 10 بھائیوں پر ابھی اپنا راز آشکارا نہیں کیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ غلہ وغیرہ دے کر ان کو رخصت کریں. بنیامین نے کہا کہ میں جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، بھائیوں کا سلوک ایسا ہے اور میں اتنا بددل ہوں کہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا تدبیر اختیار کروں. بالآخر ایک تدبیر انہیں سوجھی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایک تدبیر اختیار کرتا ہوں کہ اپنے کا ایک خاص جو کٹورا ہے، پیالہ ہے، سوال ملک جس کو کہا جاتا تھا، بادشاہ کا ناپنے کا برتن، اب چاہے اس سے وہ برتن جس سے یہ جو غلہ وغیرہ ہے یہ ناپا جاتا ہے وہ، یا کوئی اور، بعض نے کہا کہ وہ زمرجد کا تھا، بعض نے کہا کہ وہ سونے اور چاندی کا تھا، بہرحال قیمتی پیالہ تھا، اور چونکہ اس کی نسبت بادشاہ کی طرف تھی تو اگر وہ قیمتی نہ بھی ہوتا تو بھی بادشاہ کی طرف جب جس چیز کی نسبت ہو جائے کہ یہ بادشاہ کی چیز ہے وہ قیمتی بن جاتی. تو جب ان سب کو غلہ دے دیا، یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں سے، ان کارندوں سے کہہ کر بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا، اور اس کے بعد یہ رخصت ہو گئے وہاں سے. جب چلے گئے، تھوڑی دور نکل گئے باہر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اذن مؤذن ایت العیر انکم لسارقون، پیچھے پیچھے ایک آدمی دوڑایا کہ بھئی وہ قافلے والوں کہاں جا رہے ہو، تم چور ہو، تم نے ہمارا برتن چرا لیا، انکم لسارقون. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، اب وہ ان کی طرف متوجہ ہو کہ تمہارا کیا چوری ہو گیا. قالوا نفقد سواء الملک، انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا ہے. ولیمن جا ابھی حمل بائی، جو اس برتن کو لائے گا اس کو ایک اونٹ کا وزن اور بھی دیا جائے گا انعام کے طور پہ. وانا بھی زعیم، اور میں ضامن ہوں، اعلان کرنے والے نے یہ کہا. تو انہوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جینا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم یہاں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، وما کننا سارقین، اور نہ ہم چور ہیں. اب یہاں کچھ علمی باتیں ہیں کہ یہ جو تدبیر اختیار کی گئی کس حد تک صحیح تھی، اختیار کرنی چاہیے تھی یا نہیں، لیکن ان سب چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں. لازمی بات ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے، جوابات بہت سارے ہیں، لیکن آخری جو جواب ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ایسا کیا گیا، اور جب بات اللہ رب العزت کے حکم کی آ جاتی ہے تو پھر سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز پر کی ملکیت رکھتے ہیں، وہ مالک ہیں، جو چاہیں جس طرح چاہیں فیصلہ کریں، کسی آدمی کو چوں چرا کرنے کی مجال نہیں. اب بات یہ ہے کہ جب وہ آ گئے تو اب یہ کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں، تو کہا قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہوئے تو تم بتاؤ کیا سزا ملے گی تمہیں. پھر اصل میں مصر کا قانون اور تھا اور کنانیوں کا قانون اور تھا. اگر مصر کا قانون ہوتا تو اس میں یہ تھا کہ کچھ تھوڑا بہت جرمانہ ہو جاتا، تھوڑی بہت مار پیٹ ہوتی اور اس کے بعد پھر واپس جاؤ، لیکن کنانیوں کا قانون کچھ اور تھا. ان کا قانون یہ تھا کہ قالوا جزاؤہ موجود فی رحلی فہو جزاؤہ، کہ جس کے سامان سے وہ چوری کا سامان نکلے تو اس کی جزا یہی ہے کہ وہ آدمی اس کا غلام بن جائے گا جس کا برتن. تو اس قانون کے تحت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے باہر رہ سکتے تھے. اس لیے جب اس نے کہا کہ بتاؤ کہ اگر تم جھوٹے ہوئے، پیالہ نکل آیا، تو پھر کیا سزا ہوگی، تو قالوا جزاؤہ موجود فی رحلی فہو جزاؤہ، انہوں نے اپنا قانون بیان کیا کہ وہ تمہارا جو تم اس کو غلام بنا لینا. کذالک نجزی الظالمین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا. کتنے گناہ کیے تھے، ایک تو باپ کا دل دکھایا، باپ سے جھوٹ بولا، ایک قتل کا ارادہ کیا، بھائی کو چھوٹے بھائی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اس کو کنویں میں ڈال دیا اور پھر اس کو آخر بیچ دیا. یعنی اتنے کبیرہ گناہ جمع ہو گئے تھے کہ اس سے بڑے ظالم اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کذالک نجزی الظالمین. یہاں پر تو چونکہ بظاہر اب یہ ایک طرح سے انہوں نے چونکہ کیا تھا تو بھائی کے بغیر اب ان کو واپس جانا پڑتا، اس لیے اس کو اللہ نے فرمایا فبدا بیتیم قبل ویاخی، اب تلاشی شروع ہوئی. تو حکمتن سب سے پہلے باقی بھائیوں کی تلاشی لی گئی اور سب سے آخر میں بنیامین کے جو سامان ہے اس کو تلاش کیا گیا، اس میں سے جو ہے وہ نکل آیا برتن. ثم استخرجها من وعاء اخي، اس کے بعد بھائی کے سامان سے جو اس برتن کو نکالا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کزالی کا کتنا لیوسف، یہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو کہا تھا تو اس کی طرف اشارہ یہاں آ گیا، کزالی کا کتنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر سکھلائی یوسف علیہ السلام کو. اس سے پتہ چلا کہ تدبیر سکھائی تھی اللہ رب العزت نے، اور جب اللہ نے سکھائی تو بات ختم ہو گئی. کزالی کا کتنا لیوسف ما کان لیا خدا خوف فی دین الملک، اس لیے کہ جو بادشاہ کا دین تھا اس اعتبار سے یہ اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تدبیر بیان فرماتے ہیں. نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم عالم. اب بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ پیالہ نکل آیا، اب ان کا رنگ فخ ہو گیا. اب آخر اور تو کچھ نہیں سوجھا، کہا کہ قالوا ان یسرق فقد سرق اخوه من قبل، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا دیا. حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاملہ بھی اسی طرح کا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اب معاملہ یہ ہوا کہ یہ کس کی کفالت میں جائیں، کون ان کو پالے. پھوپھی بہت محبت کرتی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ میرے پاس رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بھی محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے میرے پاس رہیں. تو پھوپھی نے ایک تدبیر اختیار کی کہ اپنے پاس لے گئیں، اور واپسی میں اپنا ایک پٹکا جو ہے دوپٹہ وغیرہ ان کی کمر کے ساتھ لپیٹ دیا اور انہیں گھر چھوڑ کے آ گئیں. اب اس کے بعد کہا کہ میرا دوپٹہ گم ہو گیا، تلاش شروع ہوئی. بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے مل گیا وہ، کہا کہ بس ٹھیک ہے اب اس کو میں رکھوں گی اپنے پاس، کیونکہ قانون یہی ہے کہ اگر چوری کا مال کہیں سے برآمد ہو جائے تو اس کو غلام بنا لیا جائے، لہذا اب یہ میرے پاس رہیں گے. تو ایک تدبیر انہوں نے اختیار کی تھی، اور یہ محبت کی وجہ سے، خدا نہ کرے سب کو بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ پھوپھی کو چونکہ محبت بہت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میری کفالت میں رہے اور میں اس کی پرورش کروں. تو اس وجہ سے بھائی بھی جانتے تھے اس بات کو کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام تو موجود تھے، سن رہے تھے. فاسر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدی علیہم، حضرت یوسف نے یہ بات اپنے آپ میں چھپا لی اور ظاہر نہیں کیا کہ مجھے پتا ہے میں سب جانتا ہوں، لیکن دل میں کہا قال انتم شر مکانا، تم ابھی تک شرری ہو اپنی جگہ پر، یعنی تمہارے دل میں ابھی تک شرارت ہے. واللہ عالم ما تصفون، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کرنے والے. لیکن اب چونکہ بھائی کو رکھ لیا، اب مسئلہ یہ تھا کہ جائیں تو کس منہ سے واپس جائیں. ادھر والد نے اچھی طرح وعدہ لیا تھا کہ بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے، لیکن یہاں صورت پیدا ہو گئی ہے، اب کیا کریں. بڑے بھائی نے کہا، یہودا نے، کہ بات یہ ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا باپ کے پاس جب تک میں اس کو لے کر نہ جاؤں اپنے ساتھ. یہاں میں قرآن مجید سے ہٹ کر ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. اسرائیلی روایات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی. 10 بھائی تھے اور 10 کے 10 ان کے اندر ایک صفت تھی، اور وہ صفت یہ تھی کہ اگر کوئی چیخ مار دیتا تھا تو کسی بھائی کو اللہ نے یہ صفت دی تھی کہ حاملہ عورت ہو تو اس کا حمل ضائع ہو جائے، ایسی طاقت تھی. اسی طرح مختلف قسم کے اللہ نے ان کو صفات عطا فرمائی تھی. تو پہلے تو انہوں نے چاہا کہ ہم اپنی طاقت سے کام لیں، لیکن اس کا توڑ بھی اللہ نے رکھا تھا کہ اگر انہی کے خاندان کا کوئی شخص غصے کی حالت میں جا کر اس کو ہاتھ لگا دے تو وہ غصہ اس کا جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا تھا. عجیب عجیب خصوصیات اللہ نے رکھی. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، اب کیا کروں، بات سے بات نکل آئی. حضرت معتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، غالباً ساؤتھ افریقہ کا، کہ وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر ٹرین کا سفر کیا تو ایک جگہ ٹرین رک گئی. جب نیچے اترے دیکھا تو ایک جنگلی بوٹی لگی ہوئی تھی، بڑی خوبصورت بوٹی تھی. تو انہوں نے چاہا کہ اس کو توڑ لوں. جیسے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جو ان کے ساتھ تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ اس کو مت توڑیے، جلدی سے روک دیا. کیوں، خیریت ہے؟ کہا کہ یہ بڑی زہریلی ہے، بہت زہریلی ہے، اگر کوئی اس کو ہاتھ لگا لے تو فوری طور پر غالباً زہر چڑھ جاتا ہے اس کا، اور زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. فرمایا کہ بھائی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو تم نے مجھے بتا دیا، لیکن ایک کوئی اور آدمی ہوتا وہ تو توڑ لیتا اور یہ زہر چڑھ جاتا. کہا کہ بات یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ایک اور بوٹی ہوتی ہے، اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ جو دوسری بوٹی ہے وہ فوراً اس کو کھلا دی جائے، کچھ کر دیا جائے تو زہر ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، کسی میں کوئی صفت پیدا کر دی لیکن چاہتے تو اس کو ختم بھی کر دیتے. تو بہرحال یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت انہوں نے پہلے تو یہ چاہا طاقت کے ذریعے استعمال کریں، یہ اسرائیلی روایت میں، لیکن بعد میں پھر بھائیوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ نو بھائی تو واپس چلے جائیں اور میں یہاں رہوں گا اور والد کو جا کر بتا دیں. پہلے تو انہوں نے چاہا کہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیں، تو بادشاہ نے کہا میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ میں کسی کے بدلے میں کسی کو رکھوں، چوری کوئی کرے اور بھرے کوئی، ایسا بھی نہیں کر سکتا. بہرحال نو بھائی واپس چلے گئے، انہوں نے جا کے والد کو سارے واقعات بیان کیے. والد کا معاملہ وہی تھا کہ چونکہ وہ پہلے سے جو ہے وہ ایک معاملہ دیکھ چکے تھے، اس لیے فرمایا کہ فصبر جمیل، جو کچھ تم نے کہا یہاں پر بھی وہی فرمایا، بل سب ولت رقم انفسکم امرا، یہ تم نے اپنے آپ سے گھڑ لیا یہ بات، یعنی جھوٹ بول رہے ہو تم. اس سے بات پھر وہی آ گئی، یہاں اپنی اس بات کو سبق کو تازہ کر لیجئے کہ نبیوں کو غیب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات نہ کہتے. قال بل سب ولت رقم، اور کہا کہ فصبر جمیل، اس سے یہ بات بھی پتا چل گیا کہ مجتہد جب کوئی اجتہاد کرتا ہے کبھی اس کی بات صحیح ہوتی ہے کبھی غلط بھی ہوتی ہے، تو پہلے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی اور یہاں جو بات کہی وہ غلط تھی، کیونکہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا بظاہر. فصبر جمیل اصل اللہ یاتینی بہم جمیع، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے گا، انہ العلیم الحکیم. اور اس کے بعد پھر الگ تھلگ ہو گئے، ان سے منہ موڑ لیا. وتولى عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ہائے یوسف، اور روتے روتے ان کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غم کی وجہ سے وہ نابینا ہو گئے تھے. اور ساتھ میں فرمایا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میرا شکوہ میرا غم سب اللہ سے ہے، اب میں تم سے کچھ نہیں کہتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہی، یا بنی ذہبو فتحسسوا من یوسف، جاؤ اے بچوں اب جا کر تلاش کرو یوسف کو. حالانکہ اتنا عرصہ گزر گیا، جب شروع میں گم ہوئے تھے اور بھائی آئے تھے وہ کرتا لے کر جس پر خون لگا ہوا تھا، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ خود گئے تلاش کے لیے، حالانکہ چاہیے تھا کہ اس وقت جاتے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ذہن سے بات نکال دیتے ہیں، چونکہ اللہ کو اس وقت منظور نہیں تھا اس لیے اس وقت یہ بات زبان پہ بھی نہیں آئی، اور اب چونکہ اسباب ملنے کے ہو رہے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان پر یہ بات جاری کر دی کہ جاؤ اور جا کے تلاش کرو، ان دونوں کو تلاش کر کے لاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، بادشاہ نے ان کو نہیں روکا بلکہ تم ہی نے کچھ گڑبڑ کی ہے، اب تم جاؤ واپس اور جا کر انہیں تلاش کرو دونوں کو. فلما دخلوا علیہ، اب جب ادھر ادھر سے تلاش کرتے کرتے پھر بہرحال مصر پہنچ گئے. ان کو یہ تو پتا تھا کہ بھائی بنیامین تو کم از کم ایک بھائی تو وہاں ہے، اس لیے پھر دوبارہ وہاں پہنچ گئے. اب جا کر ان سے کہا کہ، یعنی ایک تو یہ کہا کہ آپ جانتے ہیں ہماری قسم پرسی، اس وقت جو ہماری حالت ہے، تو فاؤف الکیل وتصدق علینا، یعنی ایک بات یہ کہی کہ ایک تو یہ کہ ہمیں ہمارے غلہ ہمیں پورا دے دیا جائے تاکہ ہم غلہ لے کر واپس جائیں، اور ہمیں اور بھی کچھ عطا فرمائیے. تصدق علینا ان اللہ ذی المتصدقین. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ چونکے اور فوراً کہا کہ اینک لانتا یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ یقیناً اس وقت 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی جب یہ جدا ہوئے، اس کے بعد تقریباً 32 سال کا عرصہ گزر گیا، تو اب 40 سال کی عمر ہوگی. اب سوچئے کہ 7 سال کا بچہ کسی نے دیکھا ہو، 40 سال میں اس کے چہرے میں تبدیلیاں کتنی آ جاتی ہیں. تو اب انہوں نے کہا کہ اینک لانتا یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا، دیکھیے نبی کی یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو شرمندہ نہیں کیا، یہ کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں فرماتے کسی کے جو صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. اب بھائیوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی. فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، وہ ان کن لخاتین، یعنی پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، واقعی ہم غلطی پر تھے، اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، تو کہا قال لا تسیب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی باز پوس نہیں، تم سے ہم کوئی بدلہ تم سے نہیں لیں گے اور تم پر کوئی کچھ نہیں کریں گے، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، صرف نہیں یہی نہیں کہا بلکہ کہا کہ اللہ تمہاری مغفرت کر لے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر اپنے بھائی کی طرف پھر متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی هذا، یہ میری قمیص لے جاؤ اور جا کر والد کے چہرے سر پر ڈال دو تاکہ ان کی بینائی بحال ہو جائے. یہ کرتا بڑا عجیب و غریب تھا، اصل میں یہ وہ کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا یا ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے یہ کرتا لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کرتا پہنا دیا. اللہ تعالی نے اس آگ کو گلزار بنا دیا. بعد میں اس آگ سے جب واپس آ گئے تو یہ کرتا محفوظ چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یہ اسحاق جو ان کے بیٹے تھے، پھر حضرت یعقوب جو اسحاق کے بیٹے تھے، اور پھر اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو، چونکہ یہ بڑا عجیب و غریب باریک سا کرتا تھا، اس کو لپیٹ کر اس طرح سے اس کی ایک نلکی میں اس کو بند کر دیا تھا اور بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے تو کرتا ان کا اتار لیا تھا جس پر خون لگا کر لے گئے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا. سیدنا جبریل امین کنویں میں تشریف لے آئے، ان کو آ کر ایک چٹان پر بٹھا دیا تھا، حفاظت بھی فرمائی، اور گلے سے وہ نلکی جس میں کرتا تھا وہ کرتا نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا تھا. یہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا اور وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے بعد میں پھر محفوظ کر لیا اپنے پاس. اب جب یہ موقع آیا تو اس کرتے کو بھائیوں کو دیا اور کہا کہ جا کے یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈالیے، اور جبریل امین نے اس بات کی خبر دی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اس کرتے کو ڈالیں گے تو چونکہ جنتی کرتا ہے اس میں خاص تاثیر ہے، جب ڈالیں گے تو ان کی آنکھیں بحال ہو جائیں گی، بینائی بحال ہو جائے گی. تو وہی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کرتے کو بھیجا، اور جب یہ کرتا وہاں سے چلا تو کنعان تقریباً 250 میل تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا بھیجا، وہاں سے یہودا سب سے بڑا بھائی لے کر روانہ ہوا. اس نے کہا چونکہ وہ خون آلود کرتا بھی میں ہی لے کر گیا تھا، اس لیے آج اس کی تلافی کے طور پر یہ کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا. تو وہ لے کر چلے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے ساتھیوں سے ان سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کے پیراہن کی خوشبو آتی. تو لوگوں نے کہا کہ مدت گزری، زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا، آپ اب تک یوسف یوسف کہے جاتے ہیں، حالانکہ یوسف کو زمانہ گزر گیا، نہ جانے کہاں ہوں گے وہ، اور ہیں بھی صحیح کہ نہیں. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی وہ یہ، قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ کی طرف سے. بہرحال جب یہ حضرت یعقوب کے پاس یہودا ان کے بڑے بھائی پہنچے، القاہ علی وجہی فرتد بصیرہ، اس کو چہرے پر ڈال دیا، فوراً ان کی بھی آنکھیں بحال ہو گئیں، اور پھر فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے یہ بات نہیں کہی تھی، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہرحال پھر قالوا یا ابانا استغفر لنا، بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے گزارش کی، اب جب یہ چاہے مصر پہنچنے کے بعد یا جو بھی صورت تھی، قالوا یا، یعنی بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہودا نے الگ جانے کی چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سب جاؤ، اور اس طرح سے جاؤ کہ مزید اونٹ بھی لے کر جاؤ تاکہ سارے خاندان کو لے کر مصر میں آ جاؤ. تو غالباً 200 اونٹ بھی ان کے ساتھ روانہ کیے حضرت یوسف علیہ السلام نے، چنانچہ یہ اونٹوں کے ساتھ آئے، اور یہی پر پھر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطین، اے ہمارے والد محترم، ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ سے، توبہ کیجیے، توبہ ہماری اللہ سے درخواست کیجیے کہ وہ ہماری توبہ قبول فرمانے، ہم نے بڑی غلطی کی. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے دعا کروں گا تمہارے لیے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت غفور الرحیم. فوراً نہیں کی، اور اس کی حکمت لکھی ہے، حکمت یہ ہے کہ چونکہ یہ حق العبد تھا، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حق غصب کیا تھا، ان کو جو ہے پورے اپنے طور پر مارا بھی تھا پیٹا بھی تھا, تو جب تک یوسف علیہ السلام معاف نہ کر دیں اللہ تعالیٰ سے درخواست نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ حقوق العباد حق جس کا حق ہے وہ نہ معاف کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے, اور جب اللہ معاف نہیں کریں گے تو یعقوب علیہ السلام اس چیز کے لیے دعا بھی نہیں کرنا چاہتے, اس لیے انہوں نے کہا کہ سوف استغفر اللہ, ٹھہر جاؤ ذرا کروں گا دعا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تم نے انہیں معاف کر دیا یا نہیں, جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں آپ بھی معاف فرما دیجیے. یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ. آج ہم سب دوسرے کا حق اسی طرح کھا جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. یاد رکھیے حقوق العباد بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہر چیز پر ہیں, لیکن اللہ ہی نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کا حق نہ مارے, اگر کوئی حق مارے گا تو اس سے معافی یا تو واپس کرے اس کو یا اس سے معافی مانگے, اگر معاف نہیں کراؤ گے تو وہ معاف نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کریں گے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کر دے. اس لیے بڑا اہم معاملہ ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس والد, ان کے خاندان کے باقی لوگ, روایت میں آتا ہے غالباً مرد عورتیں ملا کے سب 93 کی تعداد تھی, اور روایت تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ سارا خاندان آیا تھا تو غالباً 92 یا 93 کی تعداد تھی, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ خاندان نکلا ہے تو تقریباً 6,70,000 کی تعداد تھی. یعنی فرعون کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں اور دریائے نیل کو پار کیا ہے ان 12 قبیلوں کے ساتھ, تو یہ تو پار ہو گئے تھے, راستہ بن گیا تھا دریائے نیل میں, اور جب فرعون اس دریا میں پہنچا تو دریا کو غرق, دریا جو ہے وہ یعنی وہ جو راستے تھے ختم ہو گئے اور فرعون کو اس میں غرق کر دیا گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش بھی چونکہ اس وقت مصر میں ہی دفنا دی گئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب تم یہاں سے نکلو اس لوگوں کو لے کر تو یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کر بھی یہاں سے نکل جانا, اور جا کر پھر ان کے باپ دادا جہاں پر ہیں حضرت اسحاق حضرت یعقوب وہیں پر دفن کر دینا. چنانچہ جاتے ہوئے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی لاش کو جو ایک تابوت میں تھی وہ لے کر نکل گئے تھے. تو بہرحال اس وقت تقریباً 6,70,000 کے قریب تعداد تھی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام تمام لوگوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے, حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر نے سب نے استقبال کیا. اپنے دربار میں آ کر جب بیٹھے اور یہ سب والدین اور بھائی دربار میں داخل ہوئے تو فوراً سجدے میں گر پڑے, اس لیے کہ وہاں کا قانون یہی تھا اور اس وقت تک سجدہ تعظیمی منع نہیں تھا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ خرو لہو سجدہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, ان کے آگے سجدے میں گر پڑے. قال یا ابتی ھذا تاویل رؤیا من قبل, تو حضرت یوسف نے فرمایا علیہ السلام کہ میرے والد محترم یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو آج سے 40 سال پہلے میں نے دیکھا تھا. اس لیے ایک بات یہ بھی سمجھ لو, بعض لوگ رات کو خواب دیکھ کے کہتے ہیں صبح تعبیر نکل آئے, پوچھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر, کوئی اچھا خواب دیکھ لے پھر تو کہتے ہیں بس جی اب میں جو ہے کل میں بادشاہ بن گیا, ہما پرندہ دیکھ لیا میں نے اپنے سر پہ. تو بات یہ ہے خوابوں کی تعبیر ایسا نہیں ہوتا کہ آج دیکھا صبح نکل آئی, بعض اوقات 40-40 سال 50-50 سال بعد یا اس کے بھی بعد خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہو جائے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو, نہ چاہے تو نہ ہو. اس لیے اس کے خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ اپنی جو جیتے جاگتے کی زندگی ہے اس کو درست کرنے کی فکر کریں. بس اگر ہم اپنی اس زندگی کو درست کر لیں تو بے شک خواب چاہے کتنے خراب دیکھیں کوئی پرواہ فکر کی بات نہیں, لیکن خدا نہ کرے ہماری جو یہ زندگی ہے جیتے جاگتے کہ وہ اللہ کے حکموں کے خلاف گزر رہی ہے اور خواب میں ہم اپنے آپ کو بادشاہ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیا فائدہ ہے ایسے خواب سے. اس لیے اپنی جو زندگی ہے اس کو درست کرنا چاہیے اور خوابوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نے یہاں پر جو باتیں بعد میں فرمائی, پھر بہت سی باتیں اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے, بڑی عبرت کی چیزیں ہیں وہ. قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذا خرجنی من السجن, تین دور آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام پر, ایک تو یہ کہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے, اور پھر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دیہات کے نان سے شہر میں مصر میں آ گئے, اور بھائیوں کا جھگڑا تھا سب سے آخر میں اس کو ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اپنے بھائیوں پہ الزام نہیں لگایا, فرمایا کہ میرے بھائی تو ایسے نہیں تھے لیکن شیطان نے ان کے اور ہمارے درمیان دراڑیں ڈال دی تھی, دل میں خرابیاں پیدا کر دی تھی, بغض پیدا کر دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء انہ العلیم الحکیم، اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ آپ نے مجھے ملک عطا فرمایا، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، خواب کی تعبیر اور علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ جو ہے میرے ولی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھائیے کہ اسلام پر میرا خاتمہ ہو اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا دیجیے. یہ سب کچھ کہنے کے بعد ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ رخ فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. ما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سارے واقعات پیش آئے. چونکہ ایک سوال کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے اور نصارہ نے، یعنی اہل کتاب نے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے اگر آپ سچے نبی ہیں. تو یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف علیہ السلام نازل فرما دی اور وہ باتیں بھی بیان فرما دی جو یہود و نصارہ نہیں جانتے تھے. تو یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس میں بہت سی عبرتیں اور حکمتیں ہیں، انشاءاللہ موقع پر کسی وقت ان کو عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں صحیح کہی گئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، کوئی بات کہنے سننے میں غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.